تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں. یہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کوئی قول اللہ تعالیٰ کا نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارشاد نقل فرمائے. اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ تو مکمل وحی ہے، یعنی اس کے الفاظ بھی وحی ہیں، معنی بھی وحی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو الفاظ بھی وہی اور معنی بھی وہی، اور بعض باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں جو قرآن کریم میں درج نہیں ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے واسطے سے یا وحی کے واسطے سے پہنچائی گئی، قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، قرآن کریم میں ان کی تلاوت نہیں ہوتی. تو ایسی باتوں کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اور اس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہونے ضروری نہیں، معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم وہی ہے، لیکن الفاظ میں تغیر ہو سکتا ہے کہ الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور معنی وہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو یہ اسی قسم کی حدیث ہے، حدیث قدسی. بعض علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، احادیث قدسیہ جمع کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سے جو باتیں نقل کی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب ایک جگہ جمع کر دی احادیث قدسیہ. یہ انہی میں سے ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں ساری مخلوقات جن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے. یعنی اگر کوئی شخص میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو مجھے کوئی حبہ برابر نقصان نہیں، میں بے نیاز ہوں. کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میرے ساتھ شریک ٹھہرائے یا نہ ٹھہرائے، میری ذات کا کوئی اس میں فائدہ نقصان نہیں، ساری مخلوق مل کر معاذ اللہ کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے، تو اللہ جل جلالہ کی عزت و کبریائی میں حبہ برابر فرق نہیں آتا. وہ جیسا عظیم اور قادر مطلق تھا ویسا ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور اگر ساری مخلوق مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا انسان کی عبادت کرنے سے، اس کو تو کوئی فائدہ پہنچتا. تو فرمایا کہ میں تو سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے، لیکن نقصان تمہارا ہی ہے. جو کوئی شرک کرے نقصان اس کا ہے کہ اس کی دنیا بھی خراب، اس کی عقبہ بھی خراب، آخرت بھی خراب. تو اس سلسلے میں فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ و شرکہ، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے عمل میں، تو میں اس کو شرک کے اوپر کی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ پھر میری طرف سے اس کی کوئی مدد، میری طرف سے اس کا کوئی ثواب، کوئی صلہ اس کو نہیں دیا جاتا. جو کوئی شخص میرے ساتھ کسی عمل میں کسی کو شریک ٹھہرائے، عمل میں کیسے شریک ٹھہرائے؟ ویسے تو الحمدللہ جو مومن ہے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکا، توحید پر ایمان لا چکا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرائے گا. لیکن فرمایا کہ عمل میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں بعض اوقات. کیسے؟ کہ کرنا تو چاہیے تھا عمل میرے واسطے، میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کے لیے، لیکن کر رہا ہے مخلوق کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو سنانے کے لیے، مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، مخلوق میں مقبول بننے کے لیے، اور مخلوق سے ثنا اور تعریف کے طلبگاری کی خاطر یہ سارے کام کر رہا ہے. تو گویا میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے مخلوق. بھائی عبادت کرنی تھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی کام ہو، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے. لیکن جب کوئی شخص یہ کر رہا ہے اس لیے تاکہ یہ مخلوق مجھ سے خوش ہو جائے، یہ مخلوق مجھے میری تعریف کرے، تو اس نے میرے ساتھ اس مخلوق کو گویا شریک ٹھہرا دیا. جب میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اچھا بھائی تو مخلوق کی خاطر کر رہا ہے، چل تیرے مخلوق ہی جو تجھے اس کا صلہ دے گی، مخلوق ہی تجھے تعریف کرے گی، مخلوق ہی تیرے اس عمل کا تو جزا دے گی، مجھ سے کہے کا مطالبہ ثواب کا اور صلے کا جب تو مخلوق کی خاطر کر رہا ہے. میری خاطر کرتا تو ہاں میرے یہاں بڑے عظیم ثواب تیار ہے تمہارے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے واسطے، دوسرے کے لیے نہ. تو اس حدیث میں بھی وہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے جو اس سے پہلے دو تین ہفتے پہلے شروع کیا تھا، ریا کا، کہ ریاکاری، دکھاوا یہ ایسی آفت ہے، ایسی بلا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ بڑے بڑے اعمال خیر کو ملیا میٹ کر ڈالے، بلکہ الٹا نقصان دہ بنا دے. بڑے بڑے متقی، اولیاء کرام، علماء، فقہا اور صوفیاء کرام یہ سب ڈرتے رہے اس بات سے کہ کہیں ہمارے عمل کو ریا کا گھن نہ لگ جائے. جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے تو تھوڑا 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 کر کے وہ اس کو کھا جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا. اسی طرح ریا کا اگر گھن لگ جائے اعمال صالحہ کو تو سارے ہمارے صالحہ کو کھا جاتا ہے، جلا ڈالتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں رہتا. وہ اس لیے کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ مخلوق کے لیے ہے. تو ریا ایسی خطرناک بیماری ہے اور ایسی خطرناک وبال ہے جو انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے. اس لیے اس کی فکر ضروری ہے کہ یہ پیدا نہ ہو, اور اگر پیدا ہو گئی ہے تو ختم. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ریا سے بچا جائے اور ریا کے قریب بھی آگ نہ پٹکے. اس واسطے یہ پہلی تدبیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے, خاص طور سے ہم جیسے مبتدیوں کے لیے یہ تدبیر بیان کی گئی ہے کہ اعمال خیر, جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں, جس حد تک ان کو خفیہ طریقے سے کرنا ممکن ہو خفیہ طریقے سے کریں, لوگوں کے سامنے کرے ہی نا. کیونکہ لوگوں کے سامنے کرے گا تو ریا پیدا ہونے کا احتمال ہے, دکھاوا پیدا ہونے کا احتمال ہے, اور عمل کے خراب ہونے کا احتمال ہے. لہذا خلوت میں کریں. لیکن یہاں پہلی بات یہ سمجھ لیجیے, اس میں بھی افراد تفریح ہوتی ہے آج کل, کہ ایک تو ہے فرائض اور واجبات. فرائض اور واجبات میں تو اخفاء نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے انجام دے, وہ تو علل اعلان ہی انجام دینے چاہیے. اگر نہیں دے گا تو غلطی کرے گا. مثلا نماز ہے, فرض نماز, تو نماز با جماعت مسجد میں جا کر ہی پڑھی جائے گی, اس خطرے سے کہ بھائی کہیں میں مسجد میں چلا گیا تو مجھے لوگ دیکھیں گے اور میرے دل میں ریا کا خیال پیدا نہ ہو جائے, اس خطرے سے آدمی جماعت چھوڑ دے مسجد کی اور گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ غلط. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا کہ نماز جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر. ادائے کامل نماز کی یہی ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے. جماعت سنت مؤکدہ ہے, بلکہ بعض علماء نے واجب تک کہا ہے, واجب ہے مسجد کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, بلا عذر ترک کرنا جائز نہیں. اور یہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, جو آدمی مسجد کا پڑوسی ہو, قریب رہتا ہو مسجد کے, تو اس کی نماز نہیں ہے مگر مسجد, یعنی مسجد کے علاوہ گھر میں نماز پڑھے گا تو گویا نہیں پڑھی, یعنی اتنا گناہ کیا اس نے کہ گویا نماز پڑھی ہی نہیں, وہ ادا نہیں. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز ادائے کامل ہے, اور طرح نماز پڑھنا مرد کے لیے یہ ادائے قاصر ہے. تو وہ تو واجب ہے, اس کو ترک کرنا بغیر کسی عذر اور مجبوری کے جائز نہیں. حتی الامکان انسان کے اوپر ضروری ہے کہ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرے, چاہے ریا کا خیال آتا ہے نہ آئے, اس کی پرواہ نہ کرے. اگر آئے تو اس کو ہٹائے, اور اس کے بجائے اخلاص پیدا کرے کہ بھئی یہ مخلوق کا دھیان مجھے کیوں آ رہا ہے, یہ مجھے کیا فائدہ پہنچا دے گی, اگر اس نے مجھے نمازی سمجھ لیا, متقی پرہیزگار سمجھ لیا, تو کیا فائدہ. فائدہ تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے. اس طرح کر کے ذہن میں لا کر اس ریا کے خیال کو ہٹائے, اور جماعت میں جانے سے پرہیز نہ کرے. بعض جاہل صوفی اس دور کے بعض جاہل صوفیوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ چونکہ ریا کرنا بہت بری بات ہے, لہذا اپنے مریضوں کو کہہ دیا کہ مسجد میں پڑھو, مت پڑھو نماز, گھر میں پڑھو تاکہ ریا نہ ہو. یہ سب جہاں لگتا, اگر یہ بات ہوتی تو جماعت کی نماز کی فضیلت اور جماعت کی نماز کی تاکید نہ آتی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو فرائض و واجبات میں اخفاء نہیں. کوئی شخص جماعت چھوڑ دے اس غرض سے, نہ جائے. کوئی شخص حج آخر کرے گا تو کہیں مخلوق کے ساتھ ہی جائے گا کہ نہیں جائے گا, اس کو کہاں سے خلوت میں ادا کرے گا حج کو. تو واجبات اور فرائض جو ہیں ان میں الگ اعلان ہی کرنا ہے اس کو, چاہے ریا کا خطرہ دل میں پیدا ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ جو امور نفلی ہیں, مستحبات ہیں, فضائل والے اعمال ہیں, ان کے اندر افضل بھی یہی ہے, اور یہی طریقہ ریا سے بچنے کا خاص طور سے مبتدیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ حتی الامکان اس کو تنہائی میں ادا کریں. اسی واسطے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی المسجد الا المکتوبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر انسان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے بنسبت مسجد میں نماز پڑھنے کے سوائے فرض نماز. فرض نماز تو مسجد میں جا کر پڑھیں، لیکن باقی جتنی نمازیں ہیں جن میں سنتیں بھی داخل ہیں، سنت ہو یا نفل ہو، اس میں افضل یہ ہے کہ آدمی گھر جا کر نماز پڑھے، سنتیں تک گھر میں پڑھے افضل یہ. اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اکثر و بیشتر یہی تھا، کبھی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی پڑھا تعلیم ہو جائے باہر بھی پڑھ لی، لیکن زیادہ تر آپ نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور وہیں پر سنتیں نفلیں پڑھا کرتے جو کچھ پڑھ سکتے. تو اصل یہی ہے سنتوں میں بھی اور نفلوں میں بھی افضل یہی ہے کہ آدمی فرض پڑھتے ہی چلا جائے، گھر میں جا کر سنتیں پڑھے اور نفلیں پڑھے. لیکن بعد کے فقہاء کرام نے یہ فرما دیکھا کہ لوگوں کی طبیعتیں ہو گئی ہیں کمزور، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ مسجد میں تو فضا بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، خطرہ اس بات کا ہے کہ سنتیں سوچا گھر جا کے پڑھیں گے، گھر جا کے اپنا کسی کام دھندے میں لگ گئے، سنتیں رہی جائیں. اس واسطے تو کہنے کا بھی چلو کم از کم سنتیں گھر میں پڑھ کے چلے جاؤ تاکہ رہیں نہیں چھوٹے نہیں. لیکن اگر کسی کے چھوٹنے کا احتمال نہ ہو تو افضل بلا شبہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر پڑھیں نفلیں بھی اور سنتیں. اس سے معلوم ہوا کہ نفلی اعمال کو خفیہ طریقے سے انجام دینا بہتر ہے. صدقہ خیرات کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ کیا دیا گیا اور کس کو دیا گیا، تنہائی میں اور خلوت میں لوگوں کے مجمع سے پرہیز کرتے ہوئے چپکے سے بلا کر کسی کو دے دیا اور بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہیں لگا تاکہ ریا کا کوئی شائباہی پیدا نہ ہو. تو صدقہ خیرات میں بھی افضل یہی. اسی واسطے ہمارے حضرت حامی قدس اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ مجمع میں جو چندہ کیا جاتا ہے نا عام طور سے مجمع میں اعلان کر دیا کہ صاحب فرا چیز کا چندہ ہوگا، لوگ دل کھول کر حصہ لیں. اب کیا ہے کسی کے دل میں تو واقعی آ گیا کہ دے دوں، اور کسی کے دل میں نہیں بھی آیا تو اب وہ اس مارا باندھی شرما شرمی یہ سوچ کر کہ بھائی اگر نہ دیا تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کیا کہیں گے کہ اچھا خاصا مالدار آدمی ہے اور اس سے 100 روپے بھی نہ دیے گئے اس کام کے لیے، تو اب وہ دے گا تو اس نقطہ نظر سے دے گا کہ تاکہ اس مخلوق کی شرم سے بچ جائے، مخلوق کے برا ماننے سے بچ جائے اس لیے دے گا. تو صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ کے لیے نہ ہوا وہ مخلوق کے لیے ہو. اس سوال سے ہمارے حضرت حکیم الامت خان صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ فرما دیتے کہ بھائی آج کل کے دور میں یہ اجتماعی چندہ یہ اچھی بات نہیں، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر ثابت ہے کہ جہاد کے موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی لاؤ جس کو لانا ہے، لیکن یہ غزوہ تبوک کا واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا، 13 سال مکی زندگی کے، 9 سال مدنی زندگی کے، 22 سال صحابہ کرام کو چکی میں پیسنے کے بعد، ان کے اخلاق کو مزکہ اور مجلہ بنانے کے بعد، اور ریا اور سمات اور شہرت اور نام و نمود اس کے جذبات دلوں سے ختم کرنے کے بعد یہ کام کیا. لیکن آج کل اگر کیا جائے تو اس میں بکثر اس کا خطرہ ہے کہ لوگ نام و نمود کی خاطر پیسے دیں گے اور گناہ میں مبتلا ہوں. اس لیے حضرت منع فرمایا تھا وہ اجتماعی چندہ نہ کر، جس کو دینا ہے آ کر چپکے سے دے. صدقہ خیرات میں بھی ہے کہ آدمی تنہائی میں کرے، ذکر تسبیحات دعا درود شریف ان سب میں بھی افضل یہی ہے کہ آدمی خلوت میں کرے اور خفیتاً کرے. اجتماعی ذکر کہ حلقے بنے ہوئے ہیں ذکر کے اور اس میں لوگ ذکر کر رہے ہیں, جائز تو ہے اگر ریا کے کا ریا کا شائبہ دل میں نہ ہو, جائز تو ہے لیکن خطرناک ہے. خطرناک اس لیے کہ جب حلقہ ہوگا ذکر کا, ایک جماعت ہوگی, تو اس میں ہم جیسے کمزور انسانوں کے دل میں ریا کا نام و نمود کا خیال آ جانا بہت قرین قیاس. اس واسطے اجتماعی ذکر کو پسند نہیں کیا گیا, خلوت میں کرے افضل. یہی یہ آج کل بڑا رواج ہے, رمضان کے ہاتھوں سے رمضان کے آخری عشرے میں لوگ جا کے مسجدوں کے اندر بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور شبینہ ہو رہا ہے اور وہاں پر نفلیں پڑی جا رہی ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے. میں اس کو ناجائز تو علیہ اطلاق نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے, لیکن خلاف سے اولا ضرور ہے. افضل راستہ یہ تھا کہ آدمی یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کی راتیں ہیں, تو آدمی اپنی خلوت کے گوشے میں بیٹھ کر وہ ہوتا اس کا اللہ ہوتا, اور وہ بات ہوتی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ اسمعت من ناجی, جس سے میں مناجات کر رہا ہوں اس کو میں نے سنا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کرتا. وہاں جانے میں خطرے پیدا ہو جاتے ہیں, شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ریا کے نام و نمود کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں کسی کو بیچارہ بالکل ہی مبتدی ہے, خطرہ ہے کہ گھر میں رہوں گا تو سو ہی جاؤں گا اور میں کوئی عبادت نہیں کر سکوں گا, تو ایسی صورت میں اگر چلا گیا اور اپنے آپ کو بچا لے, ناجائز تو نہیں کہوں کہا جائے گا اس کو, لیکن اچھا نہیں, افضل یہی ہے کہ آدمی گھر میں رہے. جتنے نفلی اعمال ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ ان کو آج تک اتنے ذکر, ذکر کا آپ نے سنا ہوگا کہ ذکر ایک بالجہر ہوتا ہے ایک بالسر ہوتا ہے, ذکر سری اور ذکر جہری. ذکر سری یہ ہے کہ آدمی آہستگی سے ذکر کر رہا ہے, کسی دوسرے کو آواز نہیں جا رہی, اور ذکر جہری ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرے. تو تمام علماء فقہا صوفیاء سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ذکر سری افضل ہے ذکر جہری, ثواب ذکر سری میں زیادہ ہے ذکر جہری کے مقابلے. البتہ بعض اوقات صوفیاء کرام کسی کو علاج کی خاطر ذکر جاری بتا دیتے ہیں, علاج کی خاطر اس وجہ سے کہ یہ آدمی ہے اس کا دل نہیں لگے گا, ذکر کر نہیں پائے گا, ذرا سا اگر جہر ہوگا جہر کرے گا تو اس کا دل لگ جائے گا, بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دے گا, اس کی مصلحت سے بعض اوقات ذکر جاری بتا دیتے ہیں, ناجائز نہیں. لیکن افضل با اتفاق یہ ہے کہ آدمی آہستگی کے ساتھ ذکر کریں. ادعو ربکم تضرعا وخفیا, قرآن کریم میں فرمایا اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے اور خفیتن, دوسروں کی موجودگی سے ہٹ کر خلوتوں میں تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ذکر سری افضل ہے ذکر جہری کے مقابلے میں, اسی لیے کہ اس میں شائبہ ریا کا نہیں, اور ذکر جاری میں ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے, ذکر جاری میں ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے کہ میری آواز دوسرے سن رہے ہیں, پتہ چلے گا کیسا ذاکر شاغل آدمی ہے, کتنا ذکر کرتا ہے, لوگوں کو پتہ لگے گا. تو ریا پیدا ہونے کا بہت کثرت سے احتمال ہے, اس لیے آہستگی سے کرو. جتنے نفلی اعمال ہیں ان میں سب میں یہی حال ہے, ایصال ثواب کسی میت کو, بزرگ کو, کسی بزرگ کو اپنے اعزاء اقربا میں سے کسی کو ایصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے, نفلی عمل ہے بڑا فضیلت ہے. تو اس میں بھی افضل کیا ہوا, طریقہ صحیح کیا ہوا کہ آہستگی سے چپکے سے حسب استطاعت جتنا ہو سکے عمل کر کے اس کا ثواب پہنچا دیا. یہ جو ایک بکھیڑا بنایا کہ ایک دعوت مقرر کی اور شامیانے لگائے اور دیگیں چڑھائیں اور لوگوں کو دعوت دی اور سوئم اور چلوں اخبار میں اعلان, تو اس کے نتیجے میں کیا کہ وہ سارے کے ساری مخلوق جمع ہو رہی ہے, کسی کا دل بھی نہیں چاہ رہا جانے کو, لیکن جا رہا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا, اور جا کر قرآن شریف پڑھنے میں دل لگ نہیں رہا, دل چاہ نہیں رہا قرآن شریف پڑھنا, لیکن سوچتا ہے کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا, برا مانے گا. تو یہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہو رہی, اور جب مخلوق کے لیے ہو رہی ہے تو خود اس کو ثواب نہیں ملا, دوسرے کو کیا پہنچائے گا ثواب؟ تو وہ اشارے ثواب تو اس عمل کا ہوتا ہے جو آدمی خود کو پہنچے, عمل کرے جس کے اندر ثواب ہو, اور جب خود ہی کو ثواب نہیں ملا اس لیے کہ کیا ہی نہیں اللہ کے لیے, تو اس کا دوسرے کو کیا نتیجہ ثواب ملے گا. تو یہ اس واسطے جتنے نفلی اعمال ہیں, جتنی نفلی طاعات ہیں, ان سب میں ریا سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس میں خفیتاً انجام دے, دوسرے کے سامنے نہ کرے حتی الامکان. یہ اور مبتدی کو تو کم از کم یہ چاہیے ہی چاہیے. میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ نفلیں بھی جا کر آدمی گھر میں پڑھے, بشرطے کے اہتمام کر سکے. ہم نہیں کہہ سکتے چلو بھائی مسجد پڑھ لو غنیمت, لیکن اہتمام اس کا کریں کہ گھر میں جا کر پڑھیں, ذکر بھی آہستہ سے کریں, ایک گوشہ ایسا بنا لے جہاں کسی کو پتا بھی نہ چلے, ایسا کریں. اور سب سے افضل ترین عبادتیں وہ ہیں جن کا علم سوائے کرنے والے کو اور اس کے اللہ کو کس تیسرے کو نہ ہو, سب سے افضل عبادت. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, جب تم دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہو کہ مثلا کوئی خوشی پہنچ گئی اور تم نے شکر ادا کر لیا, دل میں کہہ لیا الحمدللہ, چپ کے الحمدللہ دل میں کہہ لیا, ایسا عمل ہو گیا کہ اس کا کسی تیسرے کو پتا نہیں, یا تمہیں بتائے یا تمہارے اللہ کو بتائے, تیسرے کو پتا نہیں دل میں کیا کہہ دیا, لیکن یہ ایسی عبادت ہو گئی عظیم الشان جو قرآن کریم کے اندر اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جو بندے یہ شکر ادا کرنے والے ہیں شیطان کا داؤ ان کے اوپر نہیں چلتا, شیطان کا داؤ ان کے اوپر نہیں چلتا. اتنی عظیم عبادت ہو گئی, چپکے سے ہو گئی, کسی کو پتا بھی نہیں چلا. تو ایسے اعمال کی عادت ڈالے آدمی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کر رہا ہے, زبان بھی چاہے ہوٹ بھی چاہے نہ ہل رہے ہو لیکن دل میں ذکر جاری ہے, تو ایسی عبادت ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا. ایسی عبادتوں کی عادت ڈالے اور جب اس کا مزہ آ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حلاوت عطا فرما دیں گے, اللہ کے لیے کام کرنے کی حلاوت, اللہ کی رضا کے خاطر عمل کرنے کی حلاوت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما دیں گے, تو یاد رکھو یہ ساری مخلوق ہیچ درہیچ ہو جائے گی, اس کا خیال بھی نہیں آئے گا. اس کے اندر ایسی لذت ہے جو صدیق اکبر کے اس جملے میں ٹپک رہی ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اتنے آہستہ سن پڑ رہے تھے تلاوت کر رہے تھے تہجد کے اندر بہت آہستہ, تو فرمایا اسما تمن نہ جائی, کہ جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو تو سنا دیا, اور کسی سے مجھے کیا مطلب, کسی اور کو سناؤں گے نہ سناؤں, اس کو سنا دیا. تو یہ ایک عجیب کیفیت کا جملہ ہے کہ میرا تعلق جس سے ہے اس وہ جانے اور میں جانوں, تیسرے کو کیا مطلب بیچ میں دخل دے, تیسرے کو دوسرے آنے سے کیا مطلب. تو یہ کیفیت جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر دیکھو اس خلوت کی, اس خلوت میں جو مزہ آتا ہے, اس خلوت کے اندر جو کیف آتا ہے, اس کے اندر جو حلاوت ہوتی ہے دنیا کے کسی عمل کے اندر نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, حضرت خواجہ عبد الرحمن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, شاعر آدمی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصویر پیدا فرما کہ دل میں یہ تصویر پیدا ہو جائے جب ذرا گردن جھکائی دے, کسی اور سے کیا مطلب. اور جب انسان یہ اس طرح کا کار دیتا ہے مخلوق کے خیالات کو, تو پھر اس کے بعد اس کے قلب کے اوپر نزول اجلال ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا, اور اسی کو حضرت مجذوب حمزہ نے فرمایا, جس کو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا ثانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ اگر میرے پاس ان مجذوب صاحب کو انعام دینے کے لیے 1,00,000 روپے ہوتے تو ایک شیر کے اوپر 1,00,000 روپے انعام دیتا. وہ شیر کیا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. کہ اب تک دل کے اندر تمنائیں الجھی ہوئی تھی کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے, یہ مخلوق خوش ہو جائے, اس کا یہ ساری تمنائیں الجھی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے آپ کے تجلی کے دل پر وارد ہونے میں رکاوٹیں. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, اب تو میں نے ساری مخلوق سے کنارہ کر لیا, اب تو آپ تشریف لے آئیے, آپ کی تجلی یہاں پر قلب پر آ جائے. تو یہ معمول یہ لیکن کرنے سے ہوتا ہے, مشق کرنے سے یہ صورت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی مخلوق سے قدر نظر کر لے. کیا بات ہوئی چلے گا؟ چلو الخیر فی ما بقا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ریا سے نام و نمود سے بچنے کا, ذرا سا آگے آگے ہو جائیے تو ذرا لوگوں کو سونے تو جائے. ریا سے نام و نمود سے بچنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تنہائی میں اعمال خیر کرنے کی عادت ڈالیں, مشق کریں. اور جب یہ تصور کریں نا ذرا ایسے موقع کے اوپر جب تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے, اسے تصور کریں کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے. بس ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھے بلا کے فرمایا کہ دیکھو میاں ایک بات بتاتا ہوں, ایسے بہت راز کے انداز میں فرمایا, ایک بات بتاتا ہوں, کبھی کبھی جب تنہائی میں بیٹھے ہوا کرو تو یہ رٹ لگایا کرو, اور رٹ لگایا کرو کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے, میں ہوں اور میرا اللہ ہے, میں ہوں اور میرا اللہ ہے. تو تیسرا کوئی یہ رٹ لگایا کرو. تو جب آدمی تنہائی میں عبادت کے لیے بیٹھے تو اس وقت یہ تصور کرے کہ اس وقت کوئی حائل نہیں بیچ میں, میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ. واہ واہ. قرآن حدیث میں فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ ان ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائیوں میں تو میں بھی اس کا ذکر تنہائیوں میں کرتا ہوں, میں اس کو یاد کرتا ہوں تنہائیوں میں. تو جب تم نے تنہائی پیدا کی مخلوق ہے اور دوسری مخلوق سے نظر ہٹا کر اور تنہائی پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اور اس کا ذکر کرنا شروع کیا, تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو تنہائی میں یاد کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری طرف متوجہ ہے, تم اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے جی. تو اس سے زیادہ اور کیا پھیلا چاہیے اس ذکر کا کہ وہ متوجہ ہیں تمہاری طرف. عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا سلا, میں نے کہا بچشم نم اس نے سنا بچشم تر. یہ عرض و نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, اس کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا فرما دیتے ہیں سب ریا اور نام و نمود خس و خاشات کی طرح اڑ جاتے ہیں, پھر کسی مخلوق کا دھیان نہیں آتا. وہ جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی بات میں نے کسی مطلب سنائی تھی نا کہ میں تو پہلے بھی ایک کے لیے واقع کہا تھا اور اب بھی ایک کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ تو ایک ہی کے لیے ہے, پھر یہ مخلوق کا بیچ میں سے پردہ ہٹ جاتا ہے. اور اگر مخلوق کے ساتھ تعلق ہوتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ کیفیت مگر یہ مشق سے آتی خلوتوں میں تنہائیوں میں, آدمی عبادات انجام دے, ذکر کرے, تسبیح کرے, کسی کو پتا بھی نہ چلے کیا ہو رہا ہے. اللہ اللہ. حضرت ایسے بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سارے عبادتیں اور زہد اور تقوی ان سب چیزوں کو پردوں میں چھپایا ہوا تھا, گائے کے پردوں میں، ہنسی مذاق کے پردوں میں، جن میں کوئی جائے تو ہنسی مذاق ہو رہا ہے، دیکھنے والا پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ کیا اندر کیا ہے ان کے، ایسے بات ہوتا ہے جیسے ایک عام آدمی بیٹھا ہے اور جس طرح ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی کر رہا ہے. اور تنہائیوں میں اپنے اللہ کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو عبادت کا پیکر ہے. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اجلہ تابعین میں سے ہیں. اللہ ان کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ان کا بارے مشہور ہے کہ بڑے ظریف اور خوش مزاج بزرگ تھے، جو کوئی مجلس میں جائیں تو مجلس ان کی قسط زعفران بنی ہوئی ہے، ہنستے ہنسانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لطیفے ہو رہے ہیں، چٹکلے ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی اور جناب اس طرح بالکل ایسے رہتے ہیں ظرافت کے عالم میں، خوش مزاجی کے عالم میں. تو کبھی پیچھے لگ کے دیکھا تو کہا، تو پھر بعد میں جملہ سنایا کہ میں نے ان کے ساتھ رہا دن رات ایک مرتبہ، تو میں نے حال دیکھا کہ کنہ نسم و ظاہکہ بالنہار و بکاہ باللیل، کہ دن کے وقت میں ہم کو ان کی ہنسی کی آوازیں آیا کرتی تھی اور رات کے وقت میں ہم ان کے رونے کی آواز سنتے، کہ دن بھر تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ظرافت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جب رات کو تنہائی میں پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رہے ہیں اور رونے کے اندر رو رو کر اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یدعون ربهم خوفا و طمعا. ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذر مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہم قرن تھے، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مانا فتح محمد صاحب، حضرت مانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذر مسجد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگ خانقاہ تھانہ بھون میں بیٹھے ہوتے تھے، افتاد ثلاثہ کہہ رہے تھے، تینوں بزرگ تھے. اور تینوں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں سے تھے، اور ہر ایک اپنے اوپر اپنے مقام پر ایک اعلی درجے کا ولی اللہ تھا، پہنچے ہوئے تھے کہیں سے کہیں مقامات کے اوپر، ہر ایک کے اپنے اپنے تین حجرے بنے ہوئے تھے اسی خانقاہ میں جس میں بعد میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے، تو وہاں ہوا کرتے تھے. یہ حافظ صاحب جو تھے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ جناب وہ خانقاہ کے بالکل دروازے کے پاس ان کا کمرہ تھا اور وہاں ہوکا ہوکا کی طرح سے بیٹھے ہوئے اور ہنسی مذاق کی باتیں جو آ رہا ہے اسے دل لگی ہو رہی، دل لگی کی باتیں ہو رہی. تو ظاہر میں دیکھنے والا اگر آ کر جا کر دیکھے تو کوئی پتہ بھی نہ لگا سکے کہ کوئی یہ صوفی ہے، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بڑے آدمی ہے، جیسے ایک عام آدمی ہنستا بولتا ہے اس طریقے سے بیٹھے ہوئے. اور یہ مقولہ ان کا مشہور تھا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں مرید ہونا ہے تو چلے جاؤ حاجی حافظ امداد اللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس، وہ بڑے بڑے درجے کے پیر ہیں، ان سے جا کے بیٹھ ہو جاؤ. فتویٰ لینا ہے تو مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب دوسرے بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ مسئلہ پوچھنا ہے تو. اور اگر حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس آ جاؤ. یہ ان کا مقولہ مشہور تھا کہ حقہ گزرانا ہے تو یہاں آ جاؤ. اب اپنے آپ کو یہ بنایا ہوا تھا کہ میں تو حقہ پینے والا ہوں اور لوگوں کو اس کو ظاہر یہ کیا ہوا تھا کہ میں بڑا اپنا ہنسی مذاق کی زندگی کرنے والا دنیا دار آدمی ہوں. اور جو کچھ عبادت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ دل میں تھا اور تنہائیوں میں تھا، تنہائیوں میں تھا. اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مقام بخشا کہ جہاد میں سن 1857 کے جہاد میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، شہادت کا مقام عطا فرمایا جہاد کے اندر. بلکہ ایک ہمارے بزرگ نے تو یہاں تک فرمایا، یہ انہی کے مقام کی بات ہے، ہم کیا جان سکتے ہیں اس کو. انہوں نے فرمایا کہ در حقیقت یہ 1857 کا جو جہاد تھا یہ اسی دولہا کی برات سجانے کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کو منظور تھا کہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمایا. تو یہ سارا جہاد انہی کی بارات سجانے کے لیے فرمایا. بہرحال اللہ جانے کہتے ہیں کہ ایک صاحب ان کے قبر پر چلے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو فاتحہ پڑھ رہے تھے تو بزرگوں کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں بعض اوقات, تو آواز ایسی محسوس ہوئی جیسے کہیں ارے میاں یہ کیا تم میرے اوپر فاتحہ پڑھنے کھڑے ہو گئے, جاؤ کسی مردے میں فاتحہ پڑھنا, میں تو اللہ کے فضل سے زندہ ہوں, شہید اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں, تو جاؤ کسی مردے میں پڑھنا تھا. وہاں بھی وہ ظرافت کی بات. تو ظرافت کے پردے میں چھپایا ہوا اپنے عبادت کو, اپنے زہد کو, اپنے اتقاء کو, اپنے تعلق مع اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کو کیوں پتا لگے میرا کیا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں ہوں میرا اللہ ہے, جو کچھ بھی تعلق ہے مخلوق کا کو پتا ہی کیوں لگے. اللہ فرمایا کہ با سایا چورا نمی پسندم, با سایا چورا نمی پسندم, عشقس تو ہزار بدگمن. جب محبت ہوتی ہے تو سائے سے بھی دل یوں چاہتا ہے کہ سایہ بھی نہ ہو میرے اور محبوب کے درمیان, یہ سایہ بھی حائل نہ ہو, میں ہوں اور میرا محبوب ہو. تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ حضرات کی حضرت ہے. خود ہمارے حضرت حکیم الامت مانا تھانوی قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص جا کر دیکھتا تو یہ تو نظر آتا کہ ذرا بڑا انتظام ہے اور انسرام ہے اور قواعد ہیں اور ضوابط ہیں خانقاہ کے اندر, لیکن جیسے صوفیہ کا دستور ہوتا ہے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں, مریدوں کی ایک جماعت ساتھ چل رہی ہے اور ان کے لیے خاص اہتمام ہو رہا ہے, کوئی جوتے اٹھا رہا ہے تو کوئی ان کا سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے, یہ سب قصے حضرت نے ختم کر دیے اور جو کچھ ہے سب آیا ہے کھلا ہوا ہے, زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے. اور اس طریقے سے پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک عام آدمی ہے وہ زندگی گزار رہا ہے لیکن تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا. تو بھائی یہ خلوت تنہائی اور تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قیام, یہ ہے راز ریا سے بچنے کا, نام و نمو سے بچنے کا. عمل جو کرو تنہائی میں کرو, نفلی عمل تنہائی میں کرو, خفیہ تن کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھو کتنی برکت عطا فرماتے ہیں, اس میں کیسی حلاوت عطا فرماتے ہیں. پھر مخلوق سے نگاہ ہٹنے لگتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ آج کیا نہیں. دوسری بات جو اسی ریا سے متعلق ہے وہ یہ ہے جو اکثر و بیشتر اس میں مغالطے کے اندر لوگ رہتے ہیں, وہ یہ کہ جس طرح مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا گناہ ہے, ریا ہے, مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنا, اسی طرح مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے. مخلوق کی خاطر عمل کرنا بھی ریا, مخلوق کی خاطر عمل کو چھوڑنا بھی ریا. کیا آپ کا معمول ہے, فرض کرو کہ مغرب کے بعد اوابین پڑھتے ہیں چھ رکعتیں, معمول ہے, اور اپنے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں. کوئی موقع ایسا آ گیا کہ سفر کے اندر ہیں اور اس میں لوگ ساتھ ہیں, تنہائی کا کوئی موقع نہیں ہے, اب لوگوں کے سامنے اگر پڑھیں گے تو لوگوں کے سامنے پڑھیں گے, تو بعض اوقات خیال یہ آتا ہے کہ بھائی چلو آج نہیں پڑھتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں اوابین پڑھتا ہوں, میں آج چونکہ خلوت کا موقع نہیں ہے, تنہائی کا موقع نہیں, لہذا عمل چھوڑ دو, اوابین نہ پڑھو. یہ ہے مخلوق کی خاطر عمل کو چھوڑنا, یہ بھی ریا ہے. ارے نہ مخلوق کی خاطر عمل کرو نہ مخلوق کی خاطر عمل چھوڑو, کرو تو اللہ کے لیے کرو, چھوڑو تو اللہ کے لیے چھوڑو. لہذا اس وقت میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ پڑھ لیں, اگرچہ عام معمول تنہائی میں کرنے کا تھا لیکن آج تنہائی نہیں ملی تو اس کی وجہ سے چھوڑے نہیں, کر عمل کر. اور اگر کچھ خیال آئے کہ میں دیکھ رہا ہے تو اس خیال کا علاج کر لے کہ دیکھ رہا ہے تو دیکھا کرے, ہمیں سے کیا دیکھ رہا ہے تو دیکھا کرے, لیکن میں تو کروں, عمل کو چھوڑے بھی نہیں مخلوق کے حال. جیسے ایک پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے ایک موقع آ گیا کہ عام طور سے تو معمول نہیں ہے عوابین پڑھنے کا، روز معمول نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ مسجد میں اگلی صف میں پھنس گیا اور پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، نکل سکتا نہیں، تو اگر نکلنا چاہے جانا چاہے تو جا نہیں سکتا، پیچھے پڑھنے والے اتنے، تو اب سوچتا ہے کہ چلو اب خالی بیٹھنے کے بجائے پڑھ ہی لوں، تو اس وقت میں یہ خیال
تیار کرتا علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813